بسم الله الرحمن الرحيم يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار صلوات مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرامی قدر عبرت عاشورہ کے عنوان سے ہماری گفتگو ساتویں مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. آپ کی خدمت میں میں نے عرض کیا کہ عبرت کا جہاں کہیں پر بھی اللہ نے ذکر کیا قرآن میں وہاں پر اولی الابصار صاحبان بصیرت، اولی الالباب صاحبان عقل، یہ قید اللہ نے ساتھ لگائی. یقیناً انداز کلام یہ بتلا رہا ہے کہ بغیر بصیرت بغیر عقل کے عبرت حاصل کرنا ناممکن، لیکن مجھے چیزیں سمجھ آ جائیں پھر بھی میں عملاً عبرت کے مقام کو اپنے آپ سے ظاہر نہ کر سکوں، تو یہ مقام مقام عبرت نہیں کہلاتا اور نہ ایسا شخص صاحب بصیرت کہلائے گا. لہذا دو طرح سے جاہلیت حجت خدا کے لیے مشکل ساز ہوتی ہے. ایک جاہلیت جس کا میں کل آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا تھا کہ عوام اگر معارف دینی سے جاہل ہو، نہ توحید سمجھ میں آئی، نہ نبوت سمجھ میں آئی، نہ امامت، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آسانی سے آپ انحراف کے راستے پر اسے ڈال سکتے ہیں. حضرت موسیٰ کو جادوگر بنا دیجئے تو وہ اپنی نبوت ثابت نہیں کر سکتے، حضرت مریم پر نعوذ باللہ تہمت لگا دیجئے تو حضرت عیسیٰ ناکام ہے، امامت پر کوئی ایسی تہمت لگا دیجئے تو جاہل عوام اس مرحلے کو ترک کر ہی نہیں سکتی. لہذا ان تمام مقامات پر اللہ نے اپنی حجتوں کی مدد کی ہے. بغیر یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر آ کر میں نے عرض کیا نبوت اور امامت گویا خطرے میں پڑ جاتی ہے، اور یہاں پر آ کر اللہ کسی خاص طریقے سے حجت کی مدد کرتا ہے. لیکن ایک نوع جاہلیت اس کے علاوہ ہے، اور اگر بظاہر دیکھا جائے تو وہ زیادہ خطرناک بھی ہے. وہ جاہلیت کیا ہے؟ وہ جاہلیت یہ ہے کہ انسان مذہب اختیار کر کے قرآن حدیث دین کے معارف سے ابتدائی طور پر آشنائی حاصل کرے، لیکن کسی خاص مقام پر کچھ اور عوامل کی وجہ سے دوبارہ جاہلیت کی طرف سفر طے کرے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ایک جاہلیت ہے اور ایک بازگشت بجاہلیت ہے، پلٹ جانا دوبارہ جاہلیت کی طرف. یہ دو الگ الگ مقامات ہیں. مولا کائنات اور تقریباً امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو چیز درپیش رہی ہے وہ قسم اول، تقریباً قسم اول سے تعلق رکھتی ہے. جاہل لوگ، سمجھ میں نہیں آتا کہ نبوت اور امامت کیا ہے، لہذا ذرا سا آپ نے سیاسی انحراف پیدا کیا سارے کے سارے پیچھے چل پڑے. لیکن جو چیز کربلا میں امام حسین جس کا مقابلہ کر رہے ہیں، یہ افراد میں نے کچھ دن پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، یہ لوگ وہ نہیں ہیں کہ جو قرآن سے اس طریقے سے واقف نہ ہوں، جو دین سے واقف نہ ہوں. کربلا پیغمبر کی شہادت کے 50 سال بعد اسلام کے، اگر آپ صحیح معنی میں حساب کتاب کریں تو 61 میں 13 سال اور مزید اضافہ کریں، 73 سال اسلام کے اعلان کے 73 ایئرز کے بعد جا کے کربلا کا واقعہ ہو رہا ہے. 73 سال کا مطلب کیا ہے؟ ایک پوری نسل ختم ہوئی ہے اور ایک پوری نسل تیار ہے اور تیسری راستے میں ہے. 73 کا مطلب یہ. اب مثلا آپ اس کو تھوڑا سا حس کر پائیں گے، اس وقت پاکستان جو بن رہا تھا، جب پاکستان، ابھی سب میں بہترین مثال دے سکتا ہوں آپ کو، جب پاکستان بنا اور اس وقت جو لوگ, اب آپ تصور کریں کہ کتنے لوگ ہوں گے جو پاکستان ابھی موجودہ دور میں وہ ہوں گے جو پاکستان بننے کے ٹائم کے ہوں گے, کتنے لوگ ہوں گے, ورنہ باقی کون ہیں جو بعد میں پاکستان ہیں ہی پاکستانی یوں سمجھ لیجئے یا بہت بچپنے میں پاکستان آ گئے. امام حسین کے سامنے جو کھڑے ہوئے ہیں ان کا ایک بہت ریئر پورشن وہ ہے کہ جو ابتدائے اسلام میں جاہل رہا ہوگا اور پھر مسلمان ہو کر یہاں تک پہنچا ہے, اور اس کیفیت میں بھی یہ 50 سال اپنے گزار چکا ہے اسلام میں, ورنہ میجورٹی کون ہے جو مسلمان پیدا ہوئی, مسلمان گھر میں پیدا ہوئی, قرآن حدیث نماز روزہ ہر چیز سے واقف ہے. پھر کیا بات ہے کہ امام حسین کو پہچانتے ہوئے بھی امام کو قتل کرنے پر آمادہ. اب ان میں اور ان میں فرق ہے, ان کی کیفیت کیا ہے, یہ وہ قوم ہے جس نے جاہلیت کی طرف پلٹا کھایا, پلٹا کھایا ہے, بازگشت کی اس نے. عوامل کیا ہیں, بے تحاشا عوامل ہیں جن کو ذکر کیا گیا, لیکن ایک بنیادی عامل جس کو تمام علماء نے ذکر کیا ہے کربلا میں وہ دنیا پرستی ہے. اب آپ دنیا پرستی کی جتنی بھی شاخیں نکالیں گے, چونکہ ان کی بازگشت خود دنیا پرستی کی طرف ہے, امام حسین کے مقابل میں جو افراد کھڑے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کو آپ دنیا پرست نہ کہہ سکتے. یہ دنیا پر, اچھا دنیا پرستی سے کیا مراد ہے, کیا یہ بہت پیسے کے پیچھے تھے, کیا یہ پیسے کی خاطر امام حسین سے لڑنے ہیں, نہیں. بعض اوقات دنیا پرستی کا ہرگز معنی یہ نہیں ہے, بعض اوقات دنیا پرستی کا یہ بھی معنی ہوتا ہے کہ ان کو یہ خوف ہے کہ وہ جو میری چھوٹی سی مختصر سی دنیا ہے اگر میں نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا یہ برباد ہو جائے گی. یقین کیجئے کہ امام حسین کے مد مقابل جو لشکر کھڑا ہے ان میں سے بعض اتنے فقیر ہیں باقاعدہ, اس کے باوجود وہ فقر و فلاکت کی دنیا بھی امام حسین پر قربان کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے. دنیا پرستی کا ہرگز مطلب بڑی گاڑی, اب آج کے دور میں اگر تطبیق کروں میں تو دنیا پرستی کا ہرگز معنی یہ نہیں ہے کہ جی بڑی گاڑی ہوگی, بڑا گھر ہوگا, بڑا پیسے کی ریل پیل ہوگی, تو نہیں. ہم اور میں, مجھ جیسے, میں اپنے بات کروں گا, مجھ جیسے کم ظرف افراد کیا کرتے ہیں, یقین کیجئے کہ بعض اوقات بہت ہی تھوڑے پیسوں میں اپنا دین بیچ دیتے ہیں. اب میں چونکہ اس تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا, آپ جائیں ذرا قرآن کی تعبیرات اٹھائیں, اگزیکٹلی یہی تعبیرات قرآن کرتا ہے, تم نے دنیا کو بیچا, دنیا کو خریدا, سمن لوکس, نہایت ہی تھوڑے پیسوں میں. آئمہ کی مجبوری کیا, آئمہ کی مجبوری ہے کہ یقین کریں کہ بعض لوگ حتی 2 ٹکا, جس کو میں لفظ استعمال کروں, اس کی خاطر امام بیچ دیتے ہیں, ایمان بیچ دیتے ہیں. یہ جو ہم لنک ہے انسان کا دنیا پرستی سے, یہ خوفناک ہے. آئمہ جس چیز سے ہمیں نجات دلانے آئے ہیں بنیادی طور پر وہ یہی دنیا پرستی ہے. میں دین کے نام پر اپنی دنیا لٹا سکتا ہوں یا نہیں, اس کی آزمائش ہوتی ہے, اور متاسفانہ یہ وہ آزمائش ہے جن میں اکثریت فیل ہو جاتی ہے, اور جب اکثریت فیل ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے, امام اپنے دور میں تنہا رہ جاتا ہے. انشاءاللہ اس کو میں تفصیل سے عرض کروں گا. مولا کائنات کی جو تنہائی ہے اس کو آج تھوڑا سا ہم نے درک کرنا ہے. مرحلہ کیا ہے, دیکھیے جیسے حضرت ہارون کے ساتھ پیش آیا ہے کہ چونکہ اکثریت وہ ہے کہ جس کو معارف سمجھ میں نہیں آئے, جیسے ہی سامری نے ایک چھوٹا سا سلسلہ شروع کیا سب اس کے پیچھے روانہ ہو گئے. وجہ کیا, سامری, اب میں یہ اصطلاح استعمال کروں گا, وہ جسے ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ اپنی قوم کا سائیکولوجیکل انالیسس کر چکا تھا, آسان لفظ میں اور بات کروں اپنی قوم کی نفسیات سے واقف تھا. اس نے دیکھا اتنا حضرت موسیٰ نے ان کو سمجھایا, اتنے معجزے ان کے سامنے پیش آئے, لیکن یہ اندر سے ہیں ابھی تک بت پرست کے بت پرست ہی. لہذا سامری بنیادی طور پر کیا کرتے ہیں؟ جو قوم کی سائیکی ہے اسے استعمال کرنا ہے. مولا کائنات کے مقابلے میں جو اس وقت اکثریت کھڑی ہے اگر اس کے اندر بت پرستی اتنی مضبوط نہ بھی ہو تب بھی قبیلہ پرستی اتنی مضبوط ہے, قبیلہ پرستی اتنی مضبوط ہے کہ یہ قبیلے کے نام پر حق سے انحراف آسانی سے کر سکتے. لیکن یہ انالیسس تھوڑا سا اور ہمیں ڈیپ میں جانے کی ضرورت ہے, کیونکہ ایک بڑی دنیا جو وہ یہ سوچتی ہے وہ کہتی ہے جی 2.5 لاکھ مسلمان اور 2.5 لاکھ مسلمانوں کے باوجود امیر کا ساتھ دینے والے کوئی نہیں. ایسا نہیں ہے تاریخ میں کہ جناب امیر کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا, ایسا نہیں ہے. عجیب و غریب واقعات پیش آئے. دیکھیے پہلے خود مدینہ شہر کو انالیسس کرنے کی ضرورت ہے. مدینہ میں 2 بڑے گروہ اوس اور خزرج, یہ 2 قبیلے, اس کے بعد چھوٹی موٹی آبادیاں, ورنہ چاروں طرف مدینہ کے چاروں طرف علاقے اور قلعے ہیں یہودیوں کے. خیبر, بنو نزیر, بنو قنیقہ اور ایک لمبی لسٹ ہے, یہ سارے کے سارے جتنے بھی ہیں یہ کون ہیں؟ یہودی قبیلے ہیں جو اطراف میں ہیں کس کے؟ مدینہ کے. خود مدینہ, مدینہ کے کیا سارے لوگ پہلے دن ہی مسلمان ہو گئے؟ نہیں ہوئے. جب تک پیغمبر مکہ میں تھے آخری فگر جو تاریخ نے رقم کی ہے وہ 70 لوگ ہیں جو کہ مدینہ میں مسلمان ہوئے. پیغمبر کیا ہجرت میں اپنے ساتھ لشکر لے کر آئے تھے؟ نہیں, 300 سے 400 افراد. اس سے پہلے 50 افراد نے حبشہ ہجرت کیے. 300 سے 400 کے درمیان تاریخ نے رقم کی افراد جو مکہ سے پیغمبر کے ساتھ مدینہ پہنچے. ہارڈلی 15 سے 20 لوگ ہیں جو مکہ میں پھنس گئے تھے, یہ وہ لوگ تھے جو آزاد نہیں تھے, غلام تھے. ان میں سے 4 یا 5 بڑے نام جناب عمار, ان کے والد یاسر, جناب سمیہ, جناب بلال اور 1-2 غلام اور ہیں جن کے تاریخ نے نام لکھے ہیں, باقیوں کے نام بھی تاریخ نے ذکر نہیں کیے, یہ پھنس گئے تھے. اور اسی دوران وہ حادثہ پیش آیا ہے کہ جب جناب عمار اور ان کے خانوادے پر لامات سارے مسلمان ہاتھ سے نکل گئے تو جتنے بھی مکہ کے مشرکین تھے اب ان کا سارے کا سارا پریشر یہ 4-5 جو بیچارے بچے تھے ان کے, اتنا سخت شکنجہ, اتنی سخت اذیت اس خاندان کو دی گئی کہ جناب عمار یاسر اور جناب سمیہ جو کہ بوڑھے تھے دونوں کا انتقال ہو. لیکن چونکہ جناب عمار نسبتاً جوان ہیں لہذا وہ تکلیفیں, یعنی یہ ہوا کہ اس سے مرے نہیں, لیکن اتنی شدید تکلیفیں تھیں کہ آخر میں ان سے برداشت نہیں ہوئی تکلیفیں. اب جب تکلیف برداشت نہیں ہوئی تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کو اپنی زبان پر جاری کر دیا. منافقوں کا نیٹ ورک اتنا زبردست ہے, تاریخ کی تحلیل کریں نا, کبھی تاریخ میں سے تلاش کریں, پیغمبر کہاں ہیں؟ مدینہ میں. عمار نے جملے کہاں دہرائے ہیں؟ مکہ میں. ابھی عمار مدینہ پہنچے نہیں ہیں, عمار کے بارے میں رپورٹ پہلے پہنچ گئی کہ جی عمار نے تو کفر اختیار کر لیا. یہ منافقوں کا نیٹ ورک ہے. ایک میں تاریخ سے ہمیشہ یہ سوال کرتا ہوں, مجھے واقعی نہیں سمجھ میں آیا, پورے عالم اسلام کے تمام جتنے بھی مورخین ہیں ان سے میرا ایک سوال ہے. میں قرآن اٹھاتا ہوں, پہلی ہی ابتدائی 10-15 آیتوں سے قرآن کی جو منافقوں کا ذکر شروع ہوتا ہے تو آخر قرآن تک منافق ہی منافق ہر جگہ مل جائیں گے آپ کو. ایک پوری سورہ سورہ منافقون, جا بجا ذکر کے علاوہ ایک پوری سورہ سورہ منافقون. خوب, قرآن کی سب سے آخری آیت کون سی ہیں؟ یقیناً جو روزے غدیر. اب غدیر کی جو آیات ان کی تحلیل کر لیں, آیہ الیوم سے پہلے کون سی آیت اتری؟ آیہ بلغ. آیہ بلغ کیا کہہ رہی ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. وَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. اے میرے حبیب، اللہ ہاں تمہیں لوگوں کے شر سے بچائے گا. تو میں قرآن سے یہ سوال کرنے کی جرات کر سکتا ہوں کہ پروردگار، یہ جن لوگوں سے تو اپنے حبیب کو بچانے کی بات کر رہا ہے، یہ بیرونی دشمن ہے یا اندرونی دشمن ہے؟ تاریخ یہ کہہ رہی ہے کہ پیغمبر پورے عرب کے اوپر اپنی حکومت بنا چکے ہیں، اب کسی کی جرات نہیں ہے کہ عرب پر حملہ کرے، نہ کوئی ایسا خطرہ درپیش ہے، کوئی ایسا خطرہ درپیش نہیں تھا. تو پھر جو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے نہیں پہنچایا تو گویا رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. اور اس کے اندر جو شرارت اللہ بیان کرنا چاہتا ہے وہ یقیناً کون سی؟ اندرونی ہے. یعنی اللہ بھی منافقوں کے مقابلے پر پیغمبر کو کہہ رہا ہے کہ منافقوں سے ہم تو آخری آیت تک تو منافق کا ذکر موجود، لیکن جیسے ہی پیغمبر دنیا سے جاتے ہیں گویا منافقت کا ڈبہ بند، زمین کھا گئی، آسمان نکل گئے، کہاں گئے منافق کسی کو نہیں پتا. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، کہاں گئے منافق؟ دین کی ابتدا سے، یقین کیجئے، اب جو آپ آیات پڑھیں گے قرآن کی آپ کو حیرت ہوگی، ابتدا سے منافق ساتھ ہیں. مدینہ بھی بھرا ہوا، میں نے کہا آخر عمر تک پیغمبر کے منافقوں کا خطرہ موجود ہے. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود یہ منافق کہاں گئے؟ تاریخ میں کوئی بیان نہیں کرتا. تاریخ یاد رکھے گا، علم تاریخ یا بہت اچھوں کو یاد رکھتا ہے یا بہت بروں کو. یہ جو درمیان کی کیٹیگری ہے اس کو یاد نہیں رکھتے، اور یہ کہلاتی ہے سائلنٹ میجورٹی، خاموش اکثریت. رول اس کا بہت امپورٹنٹ ہے، اصل رول اسی نے کھیلنا ہوتا ہے، لیکن ہوتی کیا ہے؟ سائلنٹ میجورٹی. اب کر جو دین اسلام کی ابتدا ہے وہ اچھے، برے اور خاموش، ان تینوں سے ہی ہوئی ہے. لہذا میں آپ کو چیلنج کر دیتا ہوں، آپ مکہ کے پہلے 300 مسلمانوں کے نام بتا دیں، مجھے نہیں ملے گا. کیوں؟ یا اچھوں کو ریکارڈ کرے گا یا بروں کو. مدینہ آ جائے، مدینہ میں آتے ہی کیا سارے لوگ ایک دم سے مسلمان ہو گئے؟ نہیں ہوئے. بدر میں اگر 313 ہیں لڑنے والے تو اگر آپ 1/3 بھی حساب کر لیں تو 1000 تعداد ہے. چوتھی پانچویں ہجری میں کل لوگ جو کہ بیعت رضوان کر رہے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ 1200. پھر آپ 1/3 لگا لیں حساب کتاب تو کتنے بنے؟ 3500. فتح خیبر، فتح مکہ کے مراحل میں مسلمانوں کی تعداد 20 اور 25 کے درمیان ہوئی ہے. فتح مکہ ہوا ہے 8 ہجری میں، پیغمبر کی شہادت ہوئی ہے 10 کی آخر یا 11 کے شروع میں. تو اس کا معنی کیا ہوا؟ 2500، 25000 اگر آج مسلمان ہیں، یہ اس پاپولیشن کا صرف 10% ہے جو پیغمبر کی شہادت کے وقت موجود تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 90% تو مسلمان وہ ہیں کہ جو آخری 2 سال میں مسلمان ہوئے. اب یہ آخری 2 سال کے مسلمان کیسے بہت اچھے مسلمان بن جاتے ہیں، یہ میری آج تک سمجھ میں نہیں آیا. 2 سال کا مسلمان، میں بچپن سے لے کر 40 سال ہو گئے، میں اپنے آپ کو اتنا اچھا مسلمان نہیں کہہ سکتا کہ 2 سال. اب 2 سال میں جو مسلمان ہوا ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر مسلمان نہیں ہوا ہے. فتح مکہ کے بعد ایک پورا سلسلہ ہے فتوحات کا، خیبر فتح ہو گیا، فدق ہاتھ میں آ گیا، بنو نظیر، بنو قنیقہ، سارے کے سارے جتنے بھی علاقے ہیں، اس کے بعد ایک بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک تمام یہودیوں کے قلعے فتح ہو گئے، پھر اطراف سارے کا سارا اسلام میں داخل ہو گیا. 2 سال کے اندر اندر باقی پوری جمعیت تیار ہو گئی. اب یہ 2 سال کے مسلمان ہیں. 2 سال کے مسلمان معرفت کے اعتبار سے کس سطح پر کھڑے ہوں گے یہ آپ خود طے کر لیں. اور منافق چلے آ رہے ہیں ابتدا سے، ایک منافق چلے آ رہے ہیں اور ایک بہت اچھے مسلمان، اور خاموش میجورٹی وہ بھی ساتھ ہے. اب خاموش میجورٹی رول نہیں پلے کرتی، اگر رول پلے کرے گی تو تاریخ میں ذکر آئے گا. منافق کو کیسے تلاش کریں؟ منافق کی تلاش کا اللہ نے بہترین انتظام رکھا ہوا ہے، امتحان. جیسے ہی آپ امتحان لیں گے منافق اور مومن جدا ہونا شروع ہو جائیں گے. آسان کام. اب اگر آپ نے مکہ میں تلاش کرنا ہے منافق تو مکہ کے بہترین امتحان کا نام ہے شاب ابی طالب. چند دنوں کا, چند ہفتوں یا چند مہینوں کا نہیں, 3.5 سے 4 سال کا امتحان. 3 سال 4 سال ایک ٹائم ہوتا ہے. کفار تقریباً یہ طے کر چکے تھے کہ بھوک اور پیاس کی شدت سے مسلمانوں کو شاب ابو طالب میں ہم مار دیں گے. حضرت خدیجہ کی شہادت کی وجہ بھی شاب ابو طالب ہی ہے. مسلمان بالآخر گھاس پھوس کھانے پر مجبور ہو چکے تھے. اب کوئی بھی مسلمان غلطی سے اگر ہو جائے گا مسلمان تو کہاں جائے گا؟ شاب ابو طالب, اور کوئی پناہ نہیں ہے. تو اب تاریخ سے سوال کرو نا کہ جن لوگوں کو کفار مسلمان جان لیتے تھے انہیں بھیجتے تھے شاب ابو طالب میں, ان کے پاس کوئی جگہ نہیں بچتی تھی. تو جو لوگ 3.5 سال تک کفار کے درمیان میں رہتے رہے, جن کے ساتھ کفار کوئی بائیکاٹ نہیں کرتے تھے, تو جن کو کفار مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, کفار جن کو مسلمان نہیں مان رہے, تم زبردستی انہیں مسلمانی کا سرٹیفکیٹ دینا چاہتے ہو. پھر آ جائیں دوبارہ مدینہ میں. اب مدینہ میں امتحان کا نام کیا؟ امتحان کا نام جنگ ہے. تو جنگ واضح کر دے گی کہ کون مسلمان مومن ہے کون منافق ہے. تو جنگوں کے نقشے میرے اور آپ کے سامنے کھلے ہوئے, جو لڑتا ہوا نظر آ رہا ہے مومن ہے, جو بھاگتا ہوا نظر آ رہا ہے منافق ہے. اس سے زیادہ کوئی مشکل کیلنا, آسان سی کیلکولیشن ہے. تو اب یہ دونوں پارٹیاں آخری وقت تک نظر آ رہی ہیں, لیکن لازمات ہے مومنین کی ایک بڑی تعداد دین کے کام آئی ہے. کتنے لوگ جنگوں میں شہید ہوئے ہیں, خصوصاً غزوہ تبوک میں بڑی تعداد ہے جو شہید ہو گئی مومن ہوگی. اب مومن شہید ہو گئے پیچھے کیا بچا ہے؟ یا سائلنٹ میجورٹی یا منافق. چند ایک مومنوں کو چھوڑ کر مدینہ میں اور کوئی نہیں. لہذا اب جیسے ہی پیغمبر کی شہادت کا واقعہ پیش آتا ہے, اور پوری آپ کو اب میں تاریخ میں وہ سارے منظر اگر بتانے لگ جاؤں تو ایک مفصل بحث ہے. پیغمبر اپنے طور پر پورا انتظام کر رہے ہیں. اسامہ بن زید کا لشکر بنایا, جان بوجھ کر پیغمبر نے ایک جوان کو لشکر کی سربراہی دی تاکہ کل علی کی جوانی پر کوئی اعتراض نہ کر سکے. اور جتنی منافق ٹولہ تھا نا, جس پر مولا کو شک تھا کہ یہ علی کی ولایت کے آڑے میں آ سکتا ہے, اس کو اس لشکر میں زبردستی بھیجا. اس لشکر کو زبردستی مدینے سے نکلوا دیا. اس سے زیادہ پیغمبر نہیں کر سکتے. اور منافق ٹولہ جیسے ہی جاسوس میں بتا رہا ہوں ادھر کیس کیا ہے, حالات جو خراب تھے. مکہ میں جناب عمار نے جملہ کہا, مدینہ تک پہنچ گئی خبر. تو اب تو نیٹ ورک اور زیادہ مشہور ہے, پیغمبر کے گھر تک جاسوس موجود ہیں. یہاں طبیعت ذرا سی خراب ہوئی, وہاں پہ فوراً پتہ لگا, سب پیغمبر کا حکم چھوڑ کر واپس آ گئے. یہ وہ مرحلے ہیں جو پیغمبر کی زندگی کے اذیت ناک ترین مرحلے. اب جیسے ہی شہادت واقع ہوئی, میں نے آپ کو بتایا سامری کیا کرتے ہیں. سامریوں کا طریقہ ہے شاک فلسفی. پوری دنیا مدینہ میں جیسے خبر پہنچی سارے لوگ جمع ہو گئے کہ بھائی پیغمبر کا انتقال ہو گیا. اچانک سے ایک آدمی درمیان میں کہہ رہا خبردار کسی نگر کا, تو لوگ کنفیوز ہو گئے کہ ہوا کیا ہے. اتنی ہی فرصت چاہیے تھی سامری کو راستہ بنانے کے لیے. غلطی اس سے پہلے انصار نے کی. انصار اس چکر میں, اب دیکھیے یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ ان کے اندر معارف دینی کس مقام پر ہے. وہ وہاں پہ کہہ رہے تھے کہ اے موسیٰ ہمارے لیے ایسے بت جیسا خدا بنا دو. تو سامری نے کیا دیکھا کہ یہ کیا ہے, ان کے اندر بت پرستی کے جانے. لہذا اس نے گوشالہ جو بنایا وہ اس اعتبار سے بنایا. یہاں پر کیا ہوا, اس کو پتا لگا جیسے ہی کہ انصار, اب دیکھیں قوم پرستی قبیلہ پرستی, وہاں بت, وہاں پر بت پرستی تھی, یہاں پر قبیلہ پرستی ہے. کمزوری کیا ہے؟ قبیلہ پرستی. لہذا سامری یہاں پر جو گوشالہ لے کر آئے گا اس کی بنا قبیلہ پرستی پر ہی ہوگی. وہاں پر اس نے کہا کہ یہ کس کا ہے, خدا ہے, موسیٰ کا خدا ہے, موسیٰ بھول گیا. یہاں پر آ کر اس نے کیا کہا, پیغمبر نے کہا. ایک لنک کریں, لنک کریں ایک سے ایک چیزوں کو, آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. لیکن اب ہوا کیا, ہوا یہ کہ جیسے ہی یہ کاروائی ہوئی اور اس کے درمیان میں گوشالے کو سامنے لا کر ایک پورا اسٹیج تیار ہوا, تو ابھی آپ جا کر دیکھیے کہ کون سے قبیلے تھے جو اس نئی خلافت کو سپورٹ کرنے کے لیے فوراً مدینہ میں اپنے لشکر لے کر اتر گئے. جس جس قبیلے کا نام آپ اٹھائیں گے آپ کو پتہ لگے گا ابھی 2 سال پہلے تک یہ یہودی تھا. جس قبیلے کو آپ اٹھائیں گے وہ 2 سال پہلے کیا تھا, یہودی. اب حیرت ہوتی ہے نا, جو 2 سال پہلے یہودی تھا آج اسلام بچانے کی فکر میں مدینہ کی گلیوں میں لشکر پر کھڑے. اب لازم بات ہے اطلاعات, مدینہ اور مکے کا کنیکشن آپ کو حضرت عمال کے بارے میں سمجھ میں آ گیا, مکے کا اور مدینہ کا کنیکشن سمجھ میں آ رہا ہے نا آپ کو, کہ جہاں عمار نے کفر کا لفظ صرف تقیتن کہا وہاں خبر پہنچ گئی. یہاں پر جیسے ہی پیغمبر کی وفات اور شہادت کا مرحلہ طے ہوا اور یہ سارے واقعات پیش آئے, وہاں ابو سفیان کو خبر مل گئی. اب جائیں ذرا تاریخ کا مطالعہ کریں, ابو سفیان فوراً تیار ہو کر, ابھی خلافت کا موڈ اس میں جگہ پر نہیں آیا کہ لوگ مولا کائنات کے دروازے پر جمع ہو اور آگ لگائیں, ابھی سب کچھ نیا نیا تازہ تازہ ہے. ابو سفیان within days, دنوں کے اندر مکہ پہنچا اور مدینہ پہنچا, اور مدینہ پہنچ کر سیدھا کہاں گیا, مولا کائنات کے گھر, سیدھا مولا کائنات کے گھر. اور مولا کائنات کے گھر جا کر اس نے کہا, یا علی آپ برحق خلیفہ ہیں, بیعت کے لیے ہاتھ بڑھائیے, میں آیا ہوں آپ کی بیعت کرنے, اور آپ حکم کریں میں مکہ کے جوانوں سے مدینہ کی گلیاں بھر دوں گا, کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. اب مولا کائنات کو کیا کرنا چاہیے, برحق خلیفہ ہیں, بندہ بیعت کرنے آیا ہے, کہ واہ بھائی واہ تیرے اسلام کو سلام, کتنا تو مسلمان ہے لیکن جانتے ہیں منافق ہے, اسلام کو تباہ کرنے کے لیے پوری سازش بنا کر آیا. ایک فیز وہ ہے, دوسرا فیز یہ ہے, امام نے کہا مجھے تیری بیعت کی ضرورت نہیں ہے. اسی موقع پر امام نے بتا دیا تھا جسے اللہ اور رسول امام بنا دے وہ بیعت کا محتاج نہیں ہوتا. امام کو بیعت کی کیا ضرورت ہے, امام امام ہے, تم مانو یا نہ مانو امام ہے, بیعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. امام نے کہا مجھے تیری بیعت کی ضرورت نہیں ہے اور مجھے معلوم ہے تو کیا کرنا چاہتا ہے, بھگا دیا امام نے. اب دوسری طرف مرحلہ کیا ہے, کیونکہ یہ پہلا فیز تھا کہ اگر امام اس چال میں آ جائیں گے تو ایک زبردست جنگ ہوگی اور اس کے بعد اسلام کا, لیکن فیل ہو گئے. اب دوسرا مرحلہ کیا ہے, اسی سفیان کا پالا ہوا اس کا رائٹ ہینڈ مغیرہ, اس کو آگے بھیجا گیا, وہ باقاعدہ اس پارٹی کے ساتھ ملا ہوا ہے. اس کے بعد کے فیز میں وہ سارے واقعات پیش آئے ہیں کہ جس میں مولا کائنات کے گھر کا گھیراؤ کیا گیا, آگ لگائی گئی جناب زہرا کو, در و دیوار کے درمیان حضرت محسن کی شہادت. یہ سارے واقعات صرف اس لیے رونما ہو رہے ہیں کہ علی تلوار نکال لیں, علی تلوار نکالیں اور اسلام کا صفایا. دشمن جانتا ہے, امیر المومنین جانتا ہے, امیر جانتا ہے. لہذا امیر المومنین نے کیا کیا, ہر ظلم کو برداشت کر لیا صرف اسلام کے تحفظ کی خاطر. اب میرا سوال یہ, مرحلہ کیا ہے, مرحلہ صرف یہ کہ منافقوں نے جیسے ہی سائلنٹ میں جو, اب سائلنٹ میجورٹی کا مسئلہ کیا تھا, قبیلہ پرستی اس قدر رگوں میں بھری ہوئی تھی کہ قبیلہ پرستی کے چکر میں مولا کائنات کا ساتھ نہیں دے رہے. لیکن وہاں پر بہت سارے ایسے قبیلے اطراف میں موجود تھے جو مولا کائنات کو برحق خلیفہ مانتے تھے. غدیر کا پیغام ان کے افراد لے کر ان کے قبیلوں میں گئے تھے اور وہ اس بات کے منتظر تھے کہ بھائی پیغمبر کی شہادت واقع ہوگی تو اس کے بعد علی خلیفہ ہیں. اب کچھ دنوں کے بعد جب نیوز پھیلنا شروع ہوئی اور پتہ لگا کہ خلیفہ تو کوئی اور بن گیا, تو اب تازہ خلافت کو اپنے استحکام کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، بغیر پیسے کے کوئی ملک نہیں چلتا دنیا میں، کوئی نظام نہیں چلتا. پیسے کہاں ہیں؟ تاریخ اسلام میں سب سے زیادہ دولت جو جمع اکٹھی کر کے رکھی گئی تھی وہ فدق اور خیبر میں تھی، باقی یہودی قبیلے پیسے والے تھے لیکن ان کی جو مین پلاننگ تھی وہ فدق اور خیبر تھا. فدق بیسیکلی وہ ایریا تھا جو کہ مثلا آپ یوں کہہ لیں خام مال پرووائڈ کر رہا تھا خیبر کو، اور خیبر کا قلعہ ڈیزائن ایسے کیا گیا تھا کہ اگر مولا کائنات اسے فتح نہ کرتے 20 سال تک وہ قبیلہ پورے کا پورا قلعہ ایسے کا ایسے ہی رہتا، کوئی اس سے نہ باہر نکلتا نہ اندر جاتا. 20 سال کے بعد وہ یہودی جب باہر نکلتے تو چیزیں ان کی آٹومیٹکلی کنٹرول میں. لیکن اب یہاں پر کیا ہوا، پہلے مرحلے میں فدق ہاتھ سے گیا. جیسے ہی فدق سب سے بڑی پراپرٹی، سب سے زیادہ زرخیز علاقہ، جیسے ہی پیغمبر کے ہاتھ میں آیا اپنے فوراً حضرت زہرہ کو ہبہ کر دیا، کیونکہ انفال تھا، کسی مسلمان کا کوئی حق نہیں بنتا تھا، انفال صرف اللہ کے رسول کا حق ہے، اور اللہ کے رسول نے فدق کو انفال میں ملتے ہی کس کے فے تھا، فے ملتے ہی، فے کیا ہوتا ہے، وہ مال جو بغیر جنگ کے ہاتھ میں آ جائے، جیسے ہی ملا آپ نے کس کو ہبہ کر دیا، جناب زہرہ کو. غنیمت کا اصول کیا ہے؟ غنیمت کا اصول یہ ہے کہ جنگ میں جو جتنا لڑے گا، فتح میں جس کا جتنا ہاتھ ہوگا اسی نسبت سے اس کو غنائم ملیں گے. تو اب میں آپ سے ایک چھوٹا سا کوسچن پوچھتا ہوں کہ جب خیبر فتح ہوا ہوگا تو غنیمت کس کو ملنی چاہیے؟ فاتح کو ملنی چاہیے یا جو روز روز بھاگ کے آ رہے تھے ان کو ملنی چاہیے؟ تو اہل بیت کو اللہ نے اور پیغمبر نے فائنینشلی سٹرونگ کر دیا تھا، لہذا جیسے ہی انہوں نے خلافت پر قبضہ کیا اس کے سیکنڈ فیز میں فوراً فدق کو قبضے میں لیا، تاکہ اہل بیت کا فائنینشل بائک آؤٹ ہو سکے، فائنینشلی ویک ہو جائیے. ادھر کیا ہوا، وہ جتنے قبیلے باہر والے تھے جب ان کو پتہ لگا کہ یہ تو سلسلہ کچھ اور ہو گیا، خلافت کا سلسلہ چل پڑا جبکہ ولایت کا سلسلہ جاری ہونا تھا، تو انہوں نے سوچا کہ اب کیا کریں. مسئلہ یہ ہے کہ خمس اور زکوٰۃ اور جتنے بھی مالی عبادات ہیں وہ غیر مستحق کے ہاتھ میں نہیں دی جا سکتی، ظالم کے ہاتھ میں نہیں دی جا سکتی، غاصب کے ہاتھ میں نہیں دی جا سکتی. تو انہوں نے اعلان کر دیا، انہوں نے کہا کہ ہم صرف اور صرف مولا کائنات کو دیں گے. اب دیکھیے، میں زکوٰۃ میں نے دینی ہے، خمس میں نے دینا ہے، اگر میں کسی کو ظالم سمجھ کر کہہ دوں کہ میں اس کو نہیں دوں گا اور کسی کو متقی پرہیزگار جان کر یہ کہوں کہ میں اس کو دوں گا تو کیا میرا نام منکر زکوٰۃ ہوگا؟ آپ مجھے منکر کہیں گے زکوٰۃ کا، میں زکوٰۃ کا تو منکر نہیں ہوں، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں غاصب کو نہیں دوں گا، برحق کو دوں گا. لیکن اب جو آپ کی تاریخ میں منکر زکوٰۃ کے نام سے ایک پورا جریان ملتا ہے، ان کے قبیلوں پر حملہ کیا گیا، ان کا مال و دولت غارت کیا گیا، ان کے بچوں کو مارا گیا، ان کے سرداروں کو قتل کیا گیا، یہ سارے کا سارا جو جریان چلا تھا، یہ سارے کے سارے قبیلے وہ تھے جو مولا کائنات کو برحق خلیفہ جان کر خمس اور زکوٰۃ ان کو دینا چاہتے تھے. لیکن تاریخ میں ان کو کیا لکھا گیا؟ منکرین زکوٰۃ. میرا ایک سوال دوبارہ تاریخ سے یہ ہے، مجھے یہ بتائیے کیا طول تاریخ میں صرف وہ ابتدائی ایک سال ایسا تھا جس میں منکرین زکوٰۃ پیدا ہوئے؟ پھر 1400 سال میں کسی کے اندر جرت ہی نہیں پیدا ہوئی کہ وہ زکوٰۃ کا انکار کرے؟ زکوٰۃ کے منکر تو اگر پاکستان میں تلاش کرنے لگو گے تو آدھے سے زیادہ پاکستان تمہیں منکر زکوٰۃ ملے گا. تو اگر اس زمانے میں فتویٰ صحیح تھا تو چاقو اٹھاؤ اور آدھا پاکستان ذبح کر دو، اور اگر نہیں کر سکتے تو یہ کہو کہ اس وقت کا فتویٰ غلط تھا. منکرین زکوٰۃ کا نعرہ لگا کر لوگوں کو دھوکہ دے کر کیا کیا گیا؟ جتنے امیر المومنین کے حامی قبیلے تھے سب کو برباد کر دیا گیا، سب کو برباد کر دیا گیا. یہاں سے امیر المومنین کی تنہائی کا آغاز ہوتا ہے، یہاں سے آغاز ہوتا ہے. جتنے بھی افراد جہاں جہاں سے بھی امیر المومنین کو مدد مل سکتی تھی. شیعوں کی غلطی کیا ہے؟ شیعوں کی غلطی تاریخ میں ہے کہ ہم علی کی محبت میں ہر عقل، ہر قاعدے، ہر چیز کو بھول جاتے ہیں، بعض اوقات دین کی سرحدوں کو بھی بھول جاتے ہیں. ہمیں یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ مولا کائنات سب سے زیادہ عاقلوں کو پسند کرتے ہیں اور سب سے زیادہ نفرت مولا کو نادان دوستوں جاہلوں اور احمقوں سے سب سے زیادہ دشمن. امام باقاعدہ یعنی کسی سے نفرت نہیں کرتے لیکن کس سے نفرت کرتے ہیں؟ جاہلوں سے، احمقوں سے. کیوں؟ اس لیے کہ احمق محبت بھی کرے گا تو نقصان ہوگا. مشکل ہے یہ امامت کی. یعنی اس دور میں بھی ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ہمیں کیا اسٹریٹجی استعمال کرنی چاہیے تاکہ ہم مولا کائنات کا ساتھ دے سکیں. سب نے اعلان کر دیا نہیں دیں گے زکات، نہیں دیں گے. نتیجہ کیا نکلا؟ جتنے بھی امیر المومنین کے چاہنے والے تھے، اگر آپ تاریخ میں اٹھا کر دیکھیں گے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ پہلا شیعوں کا قتل کتنی شدت کے ساتھ کیا گیا، اور اس کے بعد یہ بیہیویئر طول تاریخ میں نظر آتا ہے. طول تاریخ میں یہ بیہیویئر ہے. نہ ان کو کوئی مثلا جسے کہنا چاہیے نوکریاں دو، نہ ان کو فیسلٹیز دو، نہ ان کو کوئی منصب و مقام دو. نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ جاہل کے جاہل رہ جائے گا. اگر آج میں تاریخ میں اس چیز کو آپ کے لیے کلیئر کرنا چاہوں، آپ دیکھیے صدام ملعون کو عراق سے واصل جہنم ہوئے میں کتنا عرصہ ہو گیا؟ 2004 سے 2019 کتنے سال ہو گئے؟ 15 سال. اب ذرا جائیں آپ عراق میں جا کر دیکھیں کہ 15 سال کے بعد بھی عراق کے شیعہ کہاں کھڑے، حیرت ہوگی آپ کو. نہ کسی ادارے میں آپ کو وہاں کے شیعہ نظر آئیں گے، بیوروکریسی ساری کی ساری دشمنوں کے ہاتھ میں، ادارے سارے کے سارے دشمنوں کے ہاتھ میں، وزارتیں ساری کی ساری دشمنوں کے ہاتھ میں. کیوں؟ اس لیے کہ اس صدام ملعون نے اپنے دور میں اگزیکٹلی یہی کام کیا تھا. آپ کبھی اگر صدام کے دور میں جا کر دیکھتے تو کربلا کی حالت دیکھ کر آپ زار زار روتے، نجف کی حالت دیکھ کر آپ زار زار روتے، سامرہ کا، کاظمین کا حال دیکھتے آپ پریشان ہو جاتے ہیں. بغداد میں کاظمیہ آج تک الگ اس لیے حساب ہوتا ہے کہ آپ ذرا سا کاظمیہ کی سرحد سے باہر نکلتے دنیا کا بہترین شہر آپ کو نظر آتا، کیپٹل تھا. اس کیپٹل کے سینے پر اگر کوئی سلم تھا تو وہ کاظمیہ تھا. کربلا میں بتا رہا ہوں آپ کو، کربلا کے اطراف آپ دیکھتے حیرت ہوتی آپ کو کہ یہ کیا جگہ ہے. نجف آپ جا کر صدام کے دور میں دیکھتے تو آپ کو پتہ لگتا کیا ہے. کوئی نہ تعلیم نہ کوئی نوکریاں، کچھ نہیں ان کو دیا. اب مزیدار بات یہ کہ اس جہالت سے نکلنے کے باوجود 15 سال میں شیعوں نے کیا کیا عراق کے؟ کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. آج 15 سال بعد یہ جو آپ 2 سال سے سن رہے ہوں گے ویزے کی مسائل پیش آ رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے کیوں؟ اس لیے کہ امبیسی میں کوئی ناصبی آ کر بیٹھتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ لوگ امام حسین کے اربعین پر جائیں. ایک کے بعد ایک ناصبی آتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ نہیں جانے دیتا لوگوں کو. ویزوں میں تکلیف، پریشانیاں، لوگوں کے لاکھوں لاکھوں کروڑوں کروڑوں روپے کے نقصانات ہو رہے ہیں. کیوں؟ دنیا میں کوئی ملک آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ جو اپنی ٹوریزم کی انڈسٹری کو کروڑوں روپے کا نقصان کروا دے؟ ہوگا کوئی ایسا آدمی؟ تو کون ہے یہ؟ یہ وہ ناصبیت کے جراثیم ہیں جو کہ صدام بو کر گیا. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے کیا کیا؟ اگزیکٹلی یہی کام ایران کا جو شاہ تھا اس نے اگزیکٹلی یہی کام کیا ہوا تھا. جتنے یعنی تہران، شیراز، اصفہان، یہ 3-4 بڑے بڑے شہروں کو چھوڑ کر باقی پورے ایران میں بدترین فقر و فلاکت، غربت اور جہالت. امام نے انقلاب برپا کرنے کے بعد جب انقلاب ہو گیا، امام نے کہا یہ انقلاب پہلا انقلاب تھا، اب جو اصل انقلاب برپا کرنا ہے وہ تعلیم و تربیت کا انقلاب ہے. اور امام نے تعلیم و تربیت کے انقلاب کے ذریعے سے پہلا کام یہ کیا پورے ایران میں. اب آپ جائیں کبھی جا کر سٹیٹسٹکس اٹھا کر دیکھیں، اوائل انقلاب کا لٹریسی ریٹ اٹھائیں اور انقلاب کے 15 سال کے بعد لٹریسی ریٹ اٹھائیں، آپ کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ جائیں. پہلا کام کیا کیا امام خمینی نے؟ جہالت کو دور کیا. اس لیے کہ اگر عوام جاہل رہ جائیں، آزاد ہونے کے باوجود غلام رہ جاتی ہے، آزاد ہونے کے باوجود غلام رہ جاتی ہے، ان کے اوپر ان کے منافعوں پر دوسرے
حکومت کرتے ہیں. اور یہیں سے ہمیں ہمارے لیے اور آپ کے لیے مقام کیا ہے, ہمیں اور آپ کو سمجھ میں, دو حکومت اسلامی دونوں کے اندر اب فیصلہ میرا اور آپ کے سامنے ہے. ایک جگہ پر ولایت فقیہ نے آج ان کو عزت اور افتخار کی کس منزل پر پہنچایا ہوا ہے, اور دوسرے مقام پر آپ دیکھ لیں کہ جہالت اور حماقت کی کس اتھا گہرائیوں کی طرف جا رہے ہیں. بنیادی طور پر اب سمجھ میں آیا کہ ولایت فقیہ کس نعمت الہیہ کا نام ہے. لہذا عزیزان من, ائمہ نے تاریخ میں جس چیز کا گریہ کیا ہے وہ شیعوں کی حماقت ہے, اور آج تک جو چیز ائمہ کو مشکلات سے دوچار کر رہی ہے, کیوں امام زمانہ ظہور نہیں کرتے, کیوں نہیں کرتے امام ظہور؟ اس لیے کہ شیعوں کی ایک میجورٹی ابھی تک جاہل ہے, اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ جاہل میجورٹی کام کیا کرے گی. یہ جاہل میجورٹی امام اگر ظہور کریں تو امام ہی کے ظہور میں سب سے بڑا رخنا یہی جاہل میجورٹی پیدا کرے گا. ہمارا رویہ اس کے مقابلے پر کیا ہے, ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیوں, مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا, ہم پتہ نہیں بلا وجہ اپنے آپ کو کوفیوں سے بہتر سمجھ رہے ہوتے ہیں, واقعاً بلا وجہ. اس لیے کہ ہم ابھی آزمائے نہیں گئے, ہماری آزمائش نہیں ہوئی, اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کوفیوں سے بہتر ہیں. ورنہ میرا تو ابھی بھی سوال یہ ہے کہ جب اہل بیت کوفے میں قید کیے گئے تو کوفیوں نے کوئی انقلاب برپا کیا؟ نہیں. ایک ہفتے تک قید رہے, اس کے بعد شام بھیج دیے گئے, کوفی کیا کرتے رہے؟ کچھ نہیں کیا انہوں نے. تو قید میں اور غیبت میں کتنا فرق ہے, کتنا فرق ہے قید اور غیبت میں؟ اتنا ہی تو فرق ہے نا کہ وہاں پہ قید خانہ معلوم ہوتا ہے, یہاں پہ قید خانہ معلوم نہیں ہوتا. اسی دو یہ تو فرق ہے. انہوں نے کچھ نہیں کیا تو میں نے کیا کیا؟ ان کے پاس ایک ہفتے کا ٹائم تھا, میرے پاس 1200 سال ہو گئے ہیں, مجھے 1200 سال میں سمجھ میں نہیں آ رہا, تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں کوفی سے بہتر ہوں؟ ہم نے بلا وجہ اپنے آپ کو بصیرت کا پہلا مقام, میں نے عرض کیا بصیرت کا پہلا مقام غفلت سے باہر نکلنا ہے, اور غفلت کا پہلا مقام یہ ہے کہ انسان اپنے بارے میں یہ تصور کر لے کہ میں غافل نہیں ہوں. لہذا جب ہم اپنے بارے میں یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم غافل نہیں ہیں تو ہم بڑے آرام سے, آج بھی دشمن کا شکار ہو رہے ہیں. جس کا دل چاہتا ہے تشیعوں کی باگ پکڑ کر, شیعوں کی باگ پکڑ کر ان کو اس لائن پر ڈال دیتا ہے, اور ہمارے جوان ماشاءاللہ, ہمارے افراد بالکل اطمینان سے ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں بغیر یہ سوچے سمجھے کہ ہم جا کہاں رہے ہیں. وجہ صرف اور صرف ہماری جہالت. اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جہالت کی جب تعریف کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے گٹر پٹر انگلش پڑھنی آتی ہے اور بولنی آتی ہے تو میں عالم اور فاضل ہوں. انگلش بہت اچھی بولنی آتی ہے, کلمہ پوچھو تو پورا نہیں آتا, آئمہ کے نام پوچھو تو 5 کے بعد گڑبڑ شروع کر دیتے ہیں. مزید سوال پوچھنے کی گنجائش رہتی ہے یہاں پہ کہ بندہ کسی سے سوال کرے؟ لیکن جہاں بصیرت آ جائے وہاں پر 13 برس کے بچوں کے اندر دین کی شناخت کچھ اور ہو جاتی ہے. میں یہ تو کہتا ہوں امام خمینی کا موجودہ تلاش کرنا ہے تو ان بچوں میں آ کر تلاش کرو. 13-13 برس کے بچے, 14-14 برس کے بچے جنگ پر جا رہے ہیں, عجیب الفاظ لکھ رہے ہیں. ایک اسی تقریباً 13 سے 14 برس کے درمیان کا شہید ہے, جب اس کی ڈائری ملی تو اس کی ڈائری پر ایک عجیب سا جملہ لکھا ہوا تھا, لکھا ہوا تھا, خدایا میرے گناہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. اور جب عرفا کے پاس یہ ڈائری, اس کے یہ الفاظ پہنچے تو عرفا زار زار آنسو بہا کر رو کر یہ کہنے لگے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا یہ 13 برس میں عرفان کی کس منزل پر پہنچ گیا ہے. ابھی اس کے اوپر تکلیف آئی نہیں ہے, ابھی یہ مکلف نہیں ہوا ہے, ابھی اس کے لیے حلال حرام واجب مصاب کوئی معنی نہیں رکھتا, یہ گناہ کا اتنا درک رکھتا ہے کہ خدا کے حضور اقرار کر کے کیا کہہ رہا ہے, میرے گناہوں نے مجھے. لہذا جہاں بصیرت قلب میں روشن ہو جائے تو پھر عمر نہیں دیکھتی. اور بصیرت کا امام حسین کے لشکر میں جوان بصیرت کا سب سے اہم نمونہ جناب قاسم ابن الحسن، 13 برس کا امام کا وہ سپاہی کہ جس نے طول تاریخ میں شہادت کے معنی بدل دیے، اور جتنا جناب قاسم شہادت کے لیے بیتاب ہیں اتنی ہی دردناک شہادت جناب قاسم کی کربلا میں پیش آئی. اتنا دردناک انداز میں شاید ہی کوئی شہید جتنے دردناک انداز سے جناب قاسم کی شہادت پیش آئی. چھوٹے ہیں، بدن پر کوئی زرہ نہیں ہے، سر پر کوئی خود نہیں ہے، لیکن جناب قاسم کی صورت میں جناب ام فروہ نے کیا قربان کیا. ہمارے ہاں جوان بچے کو نماز پڑھنے کا کہو تو ماں کہتے آئے ہیں ابھی تو جوان ہے، ابھی سے اس کو کن باتوں میں لگا رہے ہو. کوئی فروا کے دل سے پوچھے فروا نے، جناب ام فروا نے امام حسین کو دیا کیا ہے. دشمن کے فوجی حضرت امام حسن کے اس بیٹے کے لیے یہ الفاظ لکھتے ہیں، تاریخ میں دشمن کے فوجیوں کے الفاظ ہیں. وہ کہتے ہیں جب ایک 13 برس کا لڑکا حسین کے لشکر سے نکل کر گھوڑے پر بیٹھ کر آیا تو چہرے پر نقاب لگی ہوئی تھی، تو کسی نے پوچھا یہ بچہ، یہ لڑکا کون ہے؟ جناب قاسم نے اپنا تعارف کرانے سے پہلے جب اپنے چہرے پر سے نقاب اتاری تو دشمن کا سپاہی کہتا ہے خدا کی قسم ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی چاند زمین پر ہو رہا. دشمن قاسم کی ایسے تعریف کر رہی ہے، بس مجھے تھوڑی سی دیر کے لیے بتاؤ کہ قاسم کی ماں نے حسین کو اپنا بیٹا دیا کیسے. اتنا چاند سا بیٹا اتنے آرام سے حسین کے حوالے کر دیا. لیکن چونکہ قاسم جناب امام حسن کی شبی ہیں، امام حسین کو بھی اتنی محبت ہے کہ جب جناب قاسم کی رخصتی کا وقت آیا امام نے اپنے بھتیجے کو گلے سے لگا کر اتنا گریہ کیا کہ حسین بے ہوش ہو گئے. کسی کے لیے حسین نے اتنا گریہ نہیں کیا جتنا قاسم کے لیے گریہ. جناب قاسم کو سوار کر کے بڑی دور تک حسین قاسم کے گھوڑے کے پیچھے دوڑتے رہے، بہت دور تک گئے ہیں امام. اور جب واپس آئے ہیں تو امام بیتاب ہے، بے چین ہے، بار بار مقتل کی طرف نگاہ کرتے ہیں. میرے بھتیجے نے مجھے آواز تو نہیں دی. حضرت عباس امام حسین کو دیکھ کر بیتاب ہے. وہاں جیسے ہی آپ کے سر پر گرد لگا اور آپ گھوڑے سے زمین پر گرے، ہر شہید نے سلام کیا ہے چونکہ قاسم کو محبت بہت ہے حسین سے، گرتے ہوئے کہا یا مدرکنی، اے چچا اپنے بھتیجے کی مدد کو پہنچو. بھیا امو کا لفظ سننا تھا، ایک طرف سے حسین نے حملہ کیا، ایک طرف سے جناب عباس نے حملہ کیا، فوجوں میں بھگدڑ مچی، جہاں بھگدڑ مچی وہیں پر زمین پر قاسم. ارے جس کے بدن پر زرہ نہیں، ارے جس کا نازک بدن زمین پر پڑا، تاریخ کہتی ہے واحد شہید ہے جس نے حسین کو کئی مرتبہ آواز دی. جب بھی قاسم کے بدن پر گھوڑے کا سم لگتا تڑپ کر کہتے یا ابو ادرکنی، یا ابو ادرکنی.